الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امۃ السلام. آقا فرماتے ہیں، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امتی کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں. اچھا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے. جمعے کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی ہمارا درود سماعت کرتے ہیں. ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری باتیں، قرآن کے پیارے احکام، قرآن جو کہ ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ بات کیا کریں، کچھ آیتوں کو سمجھا کریں اور اللہ کے پیغام کو سمجھا کریں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے. اور وہ باتیں جو ہم اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے. اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، ایم بی بی ایس کی بک پکڑا دیں، تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے. قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے. تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے آئمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا. عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. کئی بار یہ آیت سنی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے. یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا، اس پہ کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھنسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے. ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے. اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے، ہم نکالیں گے. اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی. اچھا، اب کیا ہوا، رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا. جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے. قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے. خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے. خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھیں، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں، تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے، معاذ اللہ اس کو ڈبیٹ میں یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چون چرا رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا۔ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے، آیت کیا ہے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ اب دیکھیں، جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے، کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا۔ ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ آیت کیا ہے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ، وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار، اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ منا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ڈاکو ہو، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ وہ قرآن کا نور ہے، یہ وہ قرآن کی برکت ہے۔ جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے, انہیں اپنے مال میں بیرحا, یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا, باغ بھی تھا, وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو, تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے, 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا, ابھی ایک آیت سنائیے چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے, گھٹیا نہیں. اچھا, انہوں نے پڑھی یہ آیت, ابھی نازل ہوئی, ابھی پڑھی, فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے, اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے, حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی, ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں, کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں, عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے, اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے محبت کیجئے, قرآن سے دوستی کیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں, کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی, دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے, کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا, ہم کہیں جا بلکہ نماز پڑھ رہے ہو, ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا, میسج آنے کی ٹیون آئے, ہیں بیل بجے, واٹس ایپ آیا ہے, پتا چل گیا ہے, اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا, پتہ نہیں کس کا ہوگا, کیا لکھا ہوگا, کیا پیغام ہوگا, جلدی سے موبائل نکالو, چیک کرو, مس نہ ہو جائے, کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے, اللہ فرما رہا کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں, نماز میں, سفر میں, ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا, پیغام آیا, تو اس راستے سے رک جاتا ہے, ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی, تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں, کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے, کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے, کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے, ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا, معاذ اللہ, فیملی کا میسج مس نہیں کرتے, باس کا میسج مس نہیں کرتے, دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے, ہیں رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا, اور اللہ کا میسج ہے, راہ نجات ہے, راہ ہدایت ہے, کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا, میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں, ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا, قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے, ہر ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس, ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا ہے. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا, تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتا کیا فرمایا, ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے, کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب, برکتوں کا نزول, فرشتوں کا نزول, हैं, हिदायत अलग मिल रही है, गाइडेंस अलग मिल रही है, बट वी हैव नो टाइम टू रीड कुरान एंड हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड कुरान। लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ईमेल्स आ रही हैं, जो व्हाट्सएप आ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, मिस ना हो जाए, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के पैगाम के लिए वक्त नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम क्या ये जवाब दे सकेंगे कयामत के दिन कि अल्लाह बड़ा बिजी था, टाइम नहीं था, बिजी लाइफ थी, फैमिली लाइफ थी? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इसको महसूस कीजिए। अब मैं एक और लॉजिक के ज़रिए समझाता हूँ, फिर मैं कुरान की उस आयत की तरफ आऊँगा जो आज मेरा टॉपिक है। अल्लाह करे कि कुरान से मोहब्बत किसी तरह बढ़ जाए और हम रोज़ कुरान पढ़ने वाले बने। आप में से बहुत सारे मुझे ऐसे चेहरे नज़र आ रहे हैं कि जो बिजनेसमैन भी हैं, अपने अपने कारोबार में बॉस की हैसियत रखते हैं, या मैनेजर हैं, या HOD हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मली, रात को सोने से पहले हम अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉय को कुछ मैसेजेस करते हैं कि बेटा सुबह उठ के ये काम कर लेना, यहाँ से चेक उठा लेना, फलां फाइल वहाँ दे देना, बैंक में ये पैसे डलवा देना, 5, 7, 8 काम दे के आप फ्री हो गए। आपको पता है अब जब मैं उठकर खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुंचूंगा, ये सारे काम हो गए होंगे क्योंकि उसकी ड्यूटी यही है। अब एक दिन आप सुबह उठे और आपने फ़ोन किया कि मैंने आपको काम दिए थे, वो सारे हो गए। वो कहे कि सर वो आपका मैसेज नहीं सुन सका। मुझे बताएं आपका क्या रिप्लाई होगा है? और अगर बड़े अहम काम, बड़े इंपॉर्टेंट काम आपने दिए हों और वो आपको ये जवाब दे दे कि टाइम गुजर गया बैंक का, वो जो फीस जमा करवाने का टाइम था वो ख़त्म हो गया है, आज चालान जमा कराने की आखिरी डेट थी वो ख़त्म हो गई, और बंदा आपको जवाब ये दे मैंने सुना ही नहीं आपका पैगाम, बताएं आपका क्या जवाब होगा? आप कितना नाराज़ होंगे कि तुम्हारी ड्यूटी थी है, तुम्हारी तो जॉब ही यही थी कि मेरा मैसेज सुनते। तुम्हें पता है कितना नुकसान हो गया, कितना शाउट करेंगे आप, कितना नाराज़ होंगे? आपका कोई मैसेज न सुने आपको बुरा लगता है? हैं, मुझे 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए इस दुनिया में आए हुए, सबके घर में कुरान है, सबके घर में अल्लाह का मैसेज आया हुआ है, क्या आपने पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है, आपने समझ लिया है? सोचें अल्लाह की बारगाह में अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो हम किधर जाएंगे? ना करें ऐसा। या तो ऐसा होता ना, किसी भी चीज़ का टाइम नहीं है, सब चीज़ों का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, खाने पीने का टाइम है, नौकरी का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, दोस्तों में जाने का टाइम है, अब तो जिम टाइम नया आ गया है जनाब, जिम टाइम है, वॉकिंग टाइम है, सब टाइम है आपके पास। अफसोस यह है कि कुरान टाइम नहीं है। सोचिए कुरान से दूरी अच्छी नहीं है, है? आपको पता है जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे, जितने सॉफ्टवेयर हम खोलते हैं ना, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा। हदीस पाक में आता है सूरह मुल्क जो रोजाना रात को तिलावत कर ले, ये 30 आयतों वाली सूरत वो है जो कब्र में आकर अजाब से बचाएगी। मगर इसका भी टाइम, 6-7 मिनट लगते हैं सूरह मुल्क पढ़ने में, लेकिन इसका भी टाइम नहीं है। अच्छा, अगर मैं कुरान नहीं पढ़ रहा, अब आप इसका इम्पैक्ट सोचिएगा, अगर हम कुरान से दूर हो गए तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये नस्लें तो दूर होती चली जाएंगी ना। अगर मेरे बच्चे कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे तो एंड ऑफ द डे मुझे इसाले सवाब क्या करेंगे? क्या सोशल मीडिया खोलकर इसाले सवाब करेंगे, या कुरान पढ़कर मेरी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ेंगे इसाले सवाब करेंगे? सोचिए, अपने घर में ये माहौल बनाइए, मैं भी कुरान पढ़ूं, मेरी फैमिली भी कुरान पढ़े, उन्हें नजर आए कि घर में कुरान की तिलावत होती है, फिर कुरान अंडरस्टैंड करें। अब तो बड़ा आसान हो गया है, हैं? अब तो उर्दू जबान में तर्जमे मौजूद हैं, ट्रांसलेशंस हैं, माशाल्लाह दावत इस्लामी ने तो कुरान को इतना आसान कर दिया हमारे लिए कि तर्जमाए कुरान और फिर तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, ये इतनी कमाल की कुरान पाक की तफसीर है, डिटेल्ड तफसीर आसान उर्दू में, फिर उसकी एप्लीकेशन भी बना दी है, आप सर्च भी कर सकते हैं कोई टॉपिक, कोई आयत, कोई मौजू, और आपको उसके तहत कुरान पाक की तफसीर मिल जाएगी, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ चार्ज है, इतना कुछ कर दिया। फिर तफसीर कुरान सिरातुल जिनान को ऑडियो रिकॉर्ड भी कर दिया कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं जनाब सिर्फ सुनता जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, निगाहों का मसला हो जाता है, बाज़ लोगों को पढ़ने में तकलीफ होती है, तो अब रोज का आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट तफसीर कुरान सुन ले उसी एप्लीकेशन से, ऑडियो सुन लें, तो इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड करेंगे और ये वो पैगाम है जो हमें इंशाल्लाह बहुत कुछ सिखाएंगे। तो आज मैं कुरान पाक की एक ऐसी आयत, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी कोशिश करते हैं कि जिसमें हम कुरान पाक की उन आयतों का जिक्र करें कि जिसमें अल्लाह ने बराह रास मोमिनों से बात की है, ए ईमान वालों कहकर, ओ यू बिलीवर्स, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। याद रखिएगा, वैसे तो मोर देन 6,000 आयात हैं कुरान में, मगर 89 आयतें वो हैं जिसमें डायरेक्टली मुझसे और आपसे अल्लाह ने बात की है। پیارے بھائیوں کم از کم وہ 89 آیات تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، آرڈر کیا دیا ہے. اب انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 200. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ قرآن، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں دو تین بڑے پیارے میسج ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی مشقت، دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو. صبر و استقامت میں ان سے کم تر ثابت نہ ہونا اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں میرے پیارے اسلام، کچھ الفاظ کے ذرا تفصیل سے معنی صبر اور مصابرہ کا معنی. صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کرنا. یاد رہے صبر کی تین قسمیں ہیں. نیکیوں میں صبر، جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے. دوسرا ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر، جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، موقع مل رہا ہے اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب وہ صبر کر رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے. یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر، یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. تیسری قسم یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا. لیکن جو پہلی دو قسمیں ہیں نا، یہ بھی صبر ہی ہے اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے. بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، مشقت والا کام بھی ہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا، صبر کر رہے ہیں نا، یہ بھی صبر کرنے والا ہے. گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، رک رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے. تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی رضا پر راضی ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے. اچھا اب اس میں ورابطو، قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں. اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں. سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. تو جو لوگ سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا، مسلمانوں کی حفاظت، دین کی سربلندی، اسلام کی قوت کا اظہار، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، پیغام الہی کے لیے تبلیغ، کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے. حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے, مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے, نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہیں, فرض پورا کرنا ہے صبر کرنا ہے, اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, چانس مل رہا ہے, بڑھ کر گناہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے, صبر کرنا, یہ سب صبر میں شامل ہے. اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا, تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے. عرض کی, حضور ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا, جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے, مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی بغیر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے. تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا, جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا, سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے, مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا. تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے, آج بے صبری کا دور ہے. چھوٹی سی مشکل آ جائے, چھوٹی سی پریشانی آ جائے, ہم شکوا کرتے ہیں, ہم شکایت کرتے ہیں. یاد رکھیے, سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو, پورے محلے کو بتایا, ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے, کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے, طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے, فلاں نقصان ہو گیا ہے, سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے. ہاں, کسی کو پتہ نہ چلے. ہم ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں, کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو کبھی روک کے پوچھیں, حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتہ ہیں, ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں. یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں. صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں, ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے, آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون ہے, میرا چہرہ بھی نہ بتائے. اچھا, ہم زبان سے نہیں بتاتے, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, بھائی خیر تو ہے آج آپ کی طبیعت, آپ کا منہ اترا ہوا ہے, تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں. نہیں, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. صبر یہ جو, جس صبر کو سبحان اللہ, جس کی برکتیں ہیں نا, پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے. وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. ہم کہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں کیا وہ علاج کر دے گا میرا؟ میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں, اس کو بتاؤں گا کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے, صبر کا ثواب جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے. ہے بات بڑی گہری لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بڑی ولیہ تھیں, بڑی کمال کی خاتون تھیں, ان کے قریب سے ایک شخص گزرا, اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہتے ہیں سر میں درد ہے, بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے پتہ کیا کہا؟ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ اب یہ بات بڑی گہری ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا, کسی کو نہیں بتایا, آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا ہے. یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے, میرا رب, اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا. کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں. حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے, میں اسے اپنی جنت میں داخل کر دوں. تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھیں, اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں. بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ساری زندگی چھاؤں میں رکھا ہے، اگر کچھ دن دھوپ کے آئے ہیں تو صبر سے گزارنا، یہ امتحان ہے. قرآن میں رب نے فرمایا نا، وہی بات والی بات ہے، قرآن پڑھیں نا، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو لسٹ بھی دے دی ہے، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے مال کم ہو جائیں گے، بیمار ہو جاؤ گے، خوف آ جائے گا، پرابلمز آئیں گی، مگر آگے کیا فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ قرآن کی اس آیت کے صدقے ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. صبر کا اجر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. یہ مصیبتیں پریشانیاں گناہوں کو معاف کروانے، درجات کو بلند کرنے آتی ہیں. اللہ صبر کی دولت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.